الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, دین پر تحقیق پہ ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے قائم شدہ تصورات کے اندر ہی رہ کر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں ان قائم شدہ تصورات کو الگ کر کے کسی چیز پر رائے قائم کرنا, یہ کسی صاحب علم اور کسی محقق کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. انسان کی نفسیات ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس کا جو ذہنی سانچہ بن جاتا ہے, جن اصطلاحات میں وہ نشو و نما پاتا ہے, اس کی ذہنی تعمیر جس پس منظر میں ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے وہ سوچتا ہے. میں نے یہ چیز بڑے ریاض کے بعد اور کئی برس کے ریاض کے بعد اور بڑی مشکل سے پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے کام میں کہ اس سانچے کو توڑ کر آگے بڑھا جائے. اس میں میرے جلیل القدر استاذ کی تربیت کا غیر معمولی دخل ہے. میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ جب شروع شروع میں علمی اور تحقیقی کام کی طرف توجہ ہوئی تو اس وقت مسائل موضوع بنے, اور انسان کے سامنے کوئی ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ غور و فکر پر اسے آمادہ کرتی ہے. آہستہ آہستہ یہ ذہنی تربیت ہونا شروع ہوئی کہ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے یا جو ماخذ موجود ہے, آدمی اپنے ذہنی سانچے کو توڑ کر براہ راست ان کے سامنے سرنگو ہو اور پھر یہ کوشش کرے کہ وہاں اصل میں بات کیا کہی گئی ہے اس کو جانا جائے. چنانچہ دین پر غور و خوض میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ماخذ کیا ہیں, یعنی دین کہاں سے حاصل کیا جائے گا. دین کیا ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے, دین کہاں سے حاصل کیا جائے گا. ایک عام آدمی کے سامنے دین کے علماء ہوتے ہیں, اسکالرز ہوتے ہیں, وہ ان سے دین سیکھ لیتا ہے. لیکن جب علمی اور تحقیقی کام کیا جائے تو یہ سوال سب سے پہلے سوال کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم دین کہاں سے اخذ کریں. ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں سے اس کو اخذ کیا, سورسز کیا ہیں اس کے. ہمارے ہاں عام طور پر جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ماخذ متعین کیے جائیں. حنفی نقطہ نظر کی جو کتابیں ہم پڑھتے رہے, جن میں ہماری تربیت ہوئی اور جن کی بنیاد پر ایک ذہنی سانچہ بنا ہوا تھا, ان میں عام طور پر یہ چار ماخذ بیان کیے جاتے ہیں: قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بحث کر کے دیکھی جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, یہ کیوں قرار دیے گئے ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے, اور یہ ٹھیک ہے تو کیوں, اور اگر ان کو ہم مسترد کرتے ہیں تو کیوں, یہ بحث ہم اپنے موقع پر کریں گے. میں یہاں جو ذہنی پس منظر کے بدلنے کی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے اس کتاب کو مرتب کرنا شروع کیا, یعنی باقاعدہ طریقے سے مرتب کرنا شروع کیا, اجزاء میں اس کی بہت سی چیزیں وقتاً فوقتاً لکھی جاتی رہیں, اور یہ سوال میرے سامنے آیا, تو اس وقت میرا ذہنی سانچہ یہ بن چکا تھا کہ تمام معاملات میں جب ہم غور کر رہے ہیں دین پر تو ہمارے سامنے خود قرآن ہونا چاہیے کہ وہ کسی چیز کو کیسے بیان کرتا ہے. یعنی اگر تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے تو پھر اسی پر انحصار کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن دین کو ماخذ کے لحاظ سے کیسے بیان کرتا ہے, یہ میرا پہلا سوال تھا, یعنی یہ چیز تھی. اگر تو قرآن مجید میں یہ موضوع نہیں ہے, بیان نہیں ہوا, قرآن مجید نے اس کو کسی جگہ واضح نہیں کیا, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرے ذرائع موجود ہیں جن سے ہم غور کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ علمی عقلی ذرائع سے چیزوں کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے, لیکن یہ سوال ایک طالب علم کے سامنے سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی دین کے بارے میں زیر بحث آ رہی ہے کیا قرآن نے اسے موضوع بنایا ہے, یعنی یہ پہلا سوال ہے. تو میں نے اس زاویے سے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا. قرآن مجید میں خود قرآن مجید سے متعلق بہت سی آیات ہیں. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی آیات ہیں. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام سے متعلق بہت سے بیانات ہیں. قرآن مجید ان کے علاوہ بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا میں صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بحث کے دوران میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پہلے نبیوں کی روایت موجود ہے جو کتاب کی صورت میں ہو یا ان کی تعلیمات کی صورت میں ہو یا کوئی علمی بنیاد بھی ہے کہ جس کے اوپر تم یہ بحث کر رہے ہو. شرک اور توحید کی بحث ہے. اسارتم من العلم کے الفاظ قرآن نے وہاں استعمال کیے ہیں, یعنی وہ چیزیں کہ جو ایک اسٹیبلشڈ علمی روایت کی حیثیت سے موجود ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزوں کا ذکر کرتا ہے, لیکن اپنی دعوت کو پیش کرنے کے لیے میرے پیش نظر یہ سوال تھا, ایک طالب علمانہ سوال, کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن خود کیسے کہتا ہے اس بات کو, کیسے بیان کرتا ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جس آیت پر میں بالکل آ کر رک گیا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیت کتنی غیر معمولی آیت ہے اور یہ قرآن مجید میں کس کس جگہ پر آئی ہے, کس پس منظر میں آئی ہے, وہ یہ آیت ہے جو آپ کو پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ملتی ہے. یعنی اصول و آبادی کا عنوان جب آپ نکالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس میں گویا اس آیت کو ایک پروانہ تقرر کی حیثیت حاصل ہے. اس کو یہاں پڑھ لیجیے, پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو ایک دوسرے مقامات پر یہ کس پسند میں آئی ہے. یہ سورہ جمعہ سے میں نے اس کو نقل کیا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن مجید میں یہ اس کے علاوہ تین اور مقامات پر آئی ہے, اور قرآن کی ان چند آیات میں سے ہے جو اس اہتمام کے ساتھ معمولی تغیر الفاظ سے دہرائی گئی. آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے, یہ سورہ بقرہ کی 129 آیت بھی ہے. سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے. پھر سورہ بقرہ ہی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 151 آیت بھی ہے. 129 بھی ہے, 151 بھی ہے. پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت 164 بھی ہے, اور جمعہ میں تو آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے جن جن مقامات پہ آئی ہے ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں, اور خاص طور پر اس سورہ جمعہ میں بھی یہاں اس کو آپ سامنے رکھیں, تو اس کا ایک پس منظر ہے ہر جگہ جس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے. یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل ہے, اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی ہدایت نے ایک بڑا موڑ مڑا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو مقدمات قائم کیے ہیں ان کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے, لیکن بہت غیر معمولی حیثیت سے وہ ان کو پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دین کے دوسرے مرحلے کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کی ہے. یعنی ایک مرحلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ختم ہوا ہے, اور اس کے بعد دوسرے مرحلے کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. انسانی تاریخ میں ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جن پر پہلے مرحلے کا خاتمہ ہوا ہے اس سے متعلق ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں. یعنی ہمارے پاس اس وقت جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں اگر تورات کو آپ دیکھیے تو اس کی کتاب پیدائش میں آپ کو کچھ معلومات مل جاتی ہیں. قرآن مجید میں بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور سیدنا آدم کا قصہ بیان ہوا ہے, اس سے پہلے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کی ہدایت موجود تھی, بلکہ سیدنا آدم ہی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ہدایت دوں گا, اور جب جب میری ہدایت آئے گی تو پھر اس کے بعد جس نے اس کی پیروی کی وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہو کر زندگی بسر کرے گا. یہ بات تو قرآن میں بالاجمال بیان ہوئی ہے, لیکن سیدنا ابراہیم سے ایک غیر معمولی مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے, اور میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی پہلوؤں کا ایک بڑا غیر معمولی مرحلہ ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں, یعنی یہود پر اتمام حجت کرتے ہوئے ایک پورا باب سورہ بقرہ میں یا ایک پوری فصل شروع ہوتی ہے جس میں بنیادی مقدمہ یہی قائم کیا ہے. یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ سیدنا ابراہیم کو ہم نے مختلف تطہیر و تزکیہ کی آزمائشوں سے گزارا اور بعض ایسے معاملات میں ان کو جھانچا جو اپنی لطافت کے اعتبار سے غیر معمولی تھے, جن میں بعض چیزیں ایسی بھی تھیں جو محتاج تعبیر تھیں, جن میں ایسے بھی بعض معاملات تھے کہ جن معاملات کی اس طرح تفصیل نہیں کی گئی تھی جیسے ہم عام انسانوں کے لیے کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس میں لفظ کلمات استعمال کیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب ہم نے اس کو آزمایا اور تطہیر و تزکیہ کے مراحل سے گزارا تو فاتمہن, یعنی آخری درجے میں وہ اس میں پورا اترا. تو قرآن مجید نے غیر معمولی خراج تحسین ان کو پیش کیا ہے, فاتمہن اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, یعنی جس آخری درجے میں کوئی آدمی پورا اتر سکتا ہے اس میں پورے اترے. جب وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کئی فیصلے ان کے بارے میں سنائے. ایک تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب دین اور ہدایت کی روایت گویا ان سے شروع ہوگی. چنانچہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی پوری متمدن دنیا میں کم و بیش انہوں نے اپنی دعوت پہنچائی اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کے گھر کی تعمیر نو کریں, یعنی یہ جو بیت اللہ ہے اور اس کی بنیادیں پھر انہوں نے اٹھائیں اور اس کو اللہ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد کیا. وہ قرآن نے اس کی پوری تاریخ سنائی, اس پہ کوئی زیر بحث نہیں. جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کا ایک پہلو یہ ہے, یعنی گویا دین کی روایت کو ایک جامعیت کے ساتھ ان سے شروع کیا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز, جس کو آپ مرکز محسوس کہہ سکتے ہیں, جو ایک طریقے سے ذات خداوندی کے ساتھ ہمارے تعلق کی محسوس علامت ہے, یہ انہوں نے اس طرح تعمیر کیا جیسے کہ اب وہ بیت اللہ الحرام کی صورت میں موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میں اس دنیا میں امامت, مذہبی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کر رہا ہوں تمہیں. یعنی جیسے ہی پورے اترے فرمایا انی جائل کل الناس اماما, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جو اب ظاہر ہے کہ نسلن بعد نسلن لوگوں کو متاثر کرے گا. سیدنا ابراہیم نے اس موقع کے اوپر یہ سوال کیا کہ ومن ذریتی, یعنی کیا یہ منصب میری ذات تک محدود ہے یا میری اولاد میں بھی جاری رہے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جواب دیا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین, یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ ہاں تمہاری اولاد میں بھی جاری رہے گا, یعنی یہ غیر معمولی اعزاز ہے جو ان کو ملا, تمہاری اولاد میں بھی جاری رہے گا. اور اگر اولاد اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم و عدوان کا رویہ اختیار کر لیا پھر وہ اس سے محروم ہوگی. اب اس میں رک کر ایک قانون جس کی اپنے وقت پر وضاحت کروں گا میں, اس کی طرف بھی چند اشارات سن لیجئے. عام طور پر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عالم اسباب ہے, جس کا مطالعہ جب ہمارے سائنسی علوم میں بھی کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کاز اور افیکٹ کا کارخانہ ہے, یعنی کچھ چیزیں جو ہیں بالکل قاعدے سے ہوتی ہیں, ان کے کچھ قاعدے سے نتائج نکل آتے ہیں. آپ نے ایک ماچس کی تیلی جلائی ہے, اس سے آگ اٹھی ہے, اس سے کپڑا جل جائے گا. ایک تو عالم اسباب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ عالم اسباب کے جو قوانین ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے کے نتیجے میں بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں, ان کے مطابق ہم اپنے بہت سے اقدامات بھی کرتے ہیں. اور اب موجودہ زمانے میں اسی عالم اسباب کے مطالعے سے ہم نے غیر معمولی بعض اکتشافات کیے ہیں جس سے بہت سی ایجادات بھی ہوئی ہیں اور ایک نئی دنیا دریافت ہو گئی ہے. ایک یہ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلا ہے, یعنی وہ آزمائش کے قانون کو چونکہ دنیا میں جاری کیے ہوئے ہیں تو آزمائش کے اس قانون کے تحت وہ فیصلے کرتا ہے. مثلا وہ کسی آدمی کو غیر معمولی حسن دیتا ہے, کسی کو بہت دولت مند بنا دیتا ہے, اور اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہوں گے کوئی اسباب, لیکن جو دنیا میں علت و معلول کا عمومی رشتہ ہے اس پر اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. نہایت ہی احمق آدمی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے دے گا, دنیا کی حکومت اس کو حاصل ہو جائے گی. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ابتلا ہے جس کے تحت وہ فیصلے کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس قانون ابتلا میں جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو توجہ دلائی کہ جو ہماری فزیکل سائنسز ہیں ان کے اصول کار فرمانی ہوتے ہیں. ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ یہ شخص تھا, اس نے بہت محنت کی, اس نے غیر معمولی طریقے سے دیانتداری کے ساتھ کام کیا, یہی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے, چار روپے بھی نہیں کما رہا. ایک نہایت ہی احمق آدمی بعض اوقات پتا کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پرخون برسنے لگ گیا ہے. بعض اوقات تو لوگوں کو جو کچھ میسر ہوتا ہے دنیا میں اس کی کوئی تعلیل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی علت نہیں ہوتی ہوگی, یعنی ہم انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ابتلا ہے, یعنی وہ انتخاب کرتا ہے لوگوں کا, کچھ کو شکر کی آزمائش کے لیے منتخب کر لیتا ہے, کچھ کو صبر کی آزمائش کے لیے منتخب کر لیتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ چلتا چلا جاتا ہے. تو ایک علت و معلول کا قانون ہے, یعنی جس میں آپ بالکل دو اور دو چار کی طرح بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہوا, چکماک رگڑا گیا یا آگ نکل آئی, آگ دکھائی گئی یہ کپڑا جل اٹھا, یعنی ایک تو یہ قانون ہے. اور اس کو بہت حد تک ہم سمجھ بھی لیتے ہیں, ہمارے سارے سائنسی علم کی بنیاد در حقیقت اسی قانون پر ہے. اور ایک قانون ابتلا ہے یعنی جس کے تحت بہت سے فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں انفرادی طور پر, قوموں کے بارے میں اجتماعی طور پر, لیکن علت و معلول میں ان کا رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا. اچھا اسباب ہوتے ہیں وہاں بھی, یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ہی اسباب نہیں ہوتے, وہاں بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان اسباب کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا فلاں صاحب نے اگر اپنے اندر یہ یہ اوصاف پیدا کیے ہیں اور ہم ایک زید کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی اگر پیدا کر لیتی تو یہ نتیجہ نکلا گا, لازماً نہیں نکلتا. یعنی یہ ہم عام زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو اس قانون ابتلا کے ساتھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے جاری کیا, اور وہ قانون قانون اتمام حجت ہے, یعنی جس قانون میں اللہ تعالیٰ بالکل میرٹ پر کچھ نتائج نکالتا ہے. انسانی تاریخ میں بارہا ایک دینونت صغرا, دینونت کا مطلب ہے جزا و سزا, یعنی جو جزا و سزا قیامت میں ہونے والی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے, وہ آگے زیر بحث بھی آئے گا کہ جو جزا و سزا قیامت میں ہونے والی ہے وہ بالکل ٹھیک میرٹ پر ہوگی, یعنی اس میں کسی کے ساتھ ادنا درجے کا ظلم نہیں ہوگا. وہ پک اور چوز کے طریقے پر نہیں ہوگی کہ اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیا, اس کو جہنم میں ڈال دیا. وہ تو بالکل اس اصول پر ہوگی نا کہ ایک آدمی نے ایمان و عمل کے کیا تقاضے پورے کیے ہیں. تو اسی نوعیت کی بالکل قطعی جزا و سزا بعض اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برپا کرتے رہے, تاکہ جو جزا و سزا قیامت میں ہونے والی ہے لوگ اس کو اس جزا و سزا کے ذریعے سے سمجھ سکیں. اس جزا و سزا کے بہت سے اور پہلو ہیں, لیکن ایک خاص پہلو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جزا و سزا, یعنی سینکڑوں سال پر محیط ابراہیم کی نسل کے بارے میں بالکل میرٹ پر برپا کی ہے. یہی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے, یعنی ابراہیم نے جب آزمائش میں پورا اتر کے دکھا دیا تو ہم نے اس کو پیشوائی عطا کی, اور قرآن نے دوسری جگہ تصریح کی کہ اس پیشوائی کے اجزاء کیا تھے, یعنی ان کو خدا کی ہدایت ملی, دین ملا, اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, پھر اس کے بعد ان کو بادشاہی دی گئی, یعنی ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار کا فیصلہ کیا, اور اس حکومت اور اقتدار کو آل ابراہیم کے لیے, اولاد ابراہیم کے لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ, یعنی ہوگا یہ اوصاف ہوں گے تو باقی رکھوں گا, یہ نہیں ہوں گے تو چھین لوں گا. اس اصول کے اوپر یہ دنیا میں عمومی قانون نہیں ہے. جی ارشاد. اس میں تو آپ کا بھی کوئی کمال نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قیامت میں آپ کو ملنے والا ہے یہ جتنے سوالات آپ نے کیے ہیں وہ سارے تو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے اس کو اپنے وقت پر زیر بحث لے آئیں گے, لیکن یہ مقدمہ صحیح نہیں جو آپ نے قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پابند کر دیا تھا. خدا کا علم ایک الگ چیز ہے اور ہمارے اندر ودیت کردہ صلاحیتیں بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ بات کہ ابراہیم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیزیں رکھ دی تھیں کہ وہ لازماً اس آزمائش پر پورے اترے, ایسا نہیں ہے. ہمارے اندر بھی یہ نہیں کیا گیا, ابراہیم بھی ایسے ہی انسان تھے جیسے ہم آپ انسان ہیں. ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر فالحمہ فجورہ و تقوہ, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم آزادانہ فیصلے کرتے ہیں. اس کا اپنا ایک قانون ہے ہدایت اور ضلالت کا, جس کے تحت گمراہی بھی آدمی اختیار کرتا ہے اور وہ ہدایت بھی اختیار کرتا ہے. لیکن میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اس وقت کا یہ موضوع نہیں ہے. جو سوال آپ نے کیا وہ صرف ابراہیم کے بارے میں پیدا نہیں ہوتا, تو میرے بارے میں پیدا ہوتا ہے, آپ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, جی
ایک یہ سوال تھی کہ یہ ساری بحث ہم اس چیز کو مان کے کر رہے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہاں سے ہم نے بغیر کسی بحث میں پڑھے یہ مان لیا, کیا ہم یہ ٹھیک چل رہے ہیں؟
یہ مسلمانوں کو پڑھا رہا ہوں, واضح دین پڑھا رہا ہوں مسلمانوں کو, جیسے میں نے اسے سمجھا ہے, نہ کہ غیر مسلموں کو پڑھا رہا ہوں کہ پہلے دین ان سے منوایا جائے. یہ دین کے متعلق ہی, پہلے اس کو واضح کر لیجیے اچھی طرح. یعنی مسلمان ہیں آپ اور دین کو مانتے ہیں, تو اب میں آپ کو آپ کا دین جیسے کہ میں نے سمجھا ہے وہ پڑھا رہا ہوں. جی, ان مسئلوں کے حل کی یہ کلاس نہیں, اس کے لیے میں صبح شام حاضر ہوتا ہوں. یعنی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا جو دین ملا ہے اس کو جیسے سمجھا گیا اس کو پڑھایا جا رہا ہے. تو جو باقی مسئلے ہیں ان مسئلوں کو پہلے ذہن سے الگ کر دیجئے, وہ ایک الگ بحث ہے. تو پہلے اس کو سمجھیے کہ وہ کیا چیز ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم کی یہ ایک خصوصی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی میرٹ پر معاملہ کیا, اور پھر ان کی اولاد کے بارے میں بھی یہ وعدہ کیا قرآن مجید میں کہ میں میرٹ پر ان کو امامت کے منصب پر بھی فائز رکھوں گا اور میں ان کو دنیوی اقتدار بھی دوں گا میرٹ پر. اور جب یہ اس پر پورے نہیں اتریں گے, یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عام طور پہ ایسا نہیں کرتے, عمومی قانون میں اس کے بڑے بڑے سرکش لوگوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے, تو اس طرح خود سیدنا ابراہیم اور ان کی نسل ایک غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی. چنانچہ پھر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا, قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو مراحل ہوئے. پہلے مرحلے میں سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کو منتخب کیا گیا, اور حضرت اسحاق کی اولاد بے شمار غیر معمولی مراحل سے گزری. اس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں ہے, اور جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, یہ حضرت یعقوب ہے نا سیدنا اسحاق کے بیٹے, ان کا نام اسرائیل ہے, تو جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے لیے امامت کا ایک پورا کا پورا تاریخی فیصلہ صادر ہوا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے, اور ان کو دنیا میں غیر معمولی اقتدار اپنے زمانے میں حاصل ہوا. یہ میرٹ پر حاصل ہوتا تھا جب وہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتے تھے, چھین لیا جاتا تھا, جب لوٹتے تھے پھر دے دیا جاتا تھا. اس کی ایک پوری تاریخ ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو سرزمین عرب میں آباد کر دیا, اور ایسی صورتحال میں آباد کر دیا کہ جہاں وہ دنیا میں کسی اور کے کبھی محکوم نہیں ہوئے, اور وہاں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے, بیت اللہ کے متولی ہو گئے, ان کو غیر معمولی مذہبی حیثیت بھی حاصل رہی. اور پھر جیسے ہی بنی اسرائیل کی معزولی کا معاملہ ہوا تو دوسرے مرحلے میں بنی اسماعیل یعنی ان کے دوسرے بیٹے کے لیے بالکل وہی فیصلہ اسی طرح میرٹ پر کر دیا گیا, اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی. یعنی دونوں میں یہ ہوا کہ دونوں دفعہ نبوت ملی, ہدایت ملی. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے تمہیں نبوت دی, حکم دیا, اور اس کے ساتھ جعلکم ملوکا بادشاہی دی. وہ بادشاہی بنی اسرائیل کو ہی ملی اور ان کو ہی ملی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم کی جو بیت اللہ کو انہوں نے جب تعمیر کیا ہے اور وہاں ان کو آباد کیا ہے, تو وہاں انہوں نے دعا کی ہے. یہ سورہ بقرہ میں اس دعا میں یہ آیت آئی ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت سے دین کی جو روایت شروع ہونے والی تھی تیسرے مرحلے میں, اس کا پروانہ تقرر یہی آیت ہے. یہ تینوں مقامات جن میں یہ آئی ہے اس سے پہلے سورہ جمعہ سے پہلے, ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیاق و سباق بھی آپ کو قرآن مجید میں یہ بتائے گا کہ اس میں یہی سارا معاملہ زیر بحث ہے. اور چونکہ بنی اسرائیل ہیں جن پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے, بقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی, تو اسی پس منظر میں ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں. اس فیصلے کا ذکر یعنی دعا کے پہلو سے بھی ہوا ہے, ظہور کے پہلو سے بھی ہوا ہے, اور یہاں پر خاص طور پر بنی اسماعیل جن کو قرآن مجید امین کہتا ہے, یعنی امین کا لقب ان کے لیے خاص ہے, یہ بنی اسرائیل نے ان کو یہ لقب دے رکھا ہوا تھا, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس ہدایت بھی ہے، اور ان کو امی کہتے تھے، گویا یہ کتاب سے، دین سے، اس کی روایت سے زیادہ واقف نہیں ہے، کیونکہ انبیاء نہیں آئے ان کے پاس کم و بیش 2000 سال تک. تو یہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے اپنے اس فیصلے کے تحت جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا، اب ان امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ اس میں اس رسول کے ذریعے سے جو دین دیا جا رہا ہے اس کو پورا کا پورا بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو سوائے اس کے کہ دو مقامات پر تزکیہ پہلے آ گیا ہے اور اس میں بعد میں آ گیا ہے، یعنی اور کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے، کم و بیش ایک ہی چیز ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے. آپ سادہ طریقے سے بھی اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ ہوالذی باث فی الامین، وہی ذات ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول اٹھایا ہے، رسولا منہم، ان کے اندر سے. یعنی اس میں ایک ایک لفظ قابل غور ہے، امیوں میں اٹھایا ہے، ایک رسول اٹھایا ہے، ان کے اندر سے اٹھایا ہے. اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے اس آیت کے بارے میں یہ سارے دراز نفسی اس لیے کی کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ دو پہلوؤں سے بڑی غیر معمولی آیت ہے. ایک، یہ اس سارے دینی پس منظر کو بیان کرتی ہے، یعنی جن جن مقامات پر یہ آئی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت دینے کا فیصلہ سیدنا ابراہیم کے لیے ہوا اور پھر آخری مرحلے میں محمد الرسول اللہ کے لیے ہوا، اس کے تقرر کی نوعیت کیا ہے. یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ فیصلہ صادر ہوگا تو اس سے کیا چیزیں صدور میں آئیں گی، یہ اس کو بیان کرتی ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی غیر معمولی اہمیت کی آیت ہے. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جتنی غیر معمولی اہمیت کی آیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پورے دینی علم میں اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل بھی رہی ہے. جن جن مقامات پر یہ آئی آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو حوالے دیے، تو آپ محسوس کریں گے کہ گویا پوری کی پوری سورہ کی بحث کا مدار بن گئی ہے. یعنی اس لحاظ سے یہ ان مقامات پہ زیر بحث ہے. میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں، یعنی صورتحال یہ ہے کہ جو پہلا باب ہے قرآن مجید کا، جو سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس میں ہم سے پہلے جو یہود و نصارہ کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے، اس پوری تاریخ کو قرآن نے بیان کیا ہے اور ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی ہے اور ان پر اللہ کی حجت پوری کی ہے، اتمام حجت کیا ہے. اتمام حجت کا مطلب تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے بہت سے لیکچرز درسوں میں، یعنی اس درجے میں حق کو واضح کر دینا کہ آدمی کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. تو اس حیثیت سے سورہ بقرہ میں، آل عمران میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا ہے کہ یہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میرا یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا جس کے تحت مجھے بنی اسماعیل میں اس پیغمبر کو مبعوث کرنا تھا. میں نے تمہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ امامت تمہارے بھائیوں کی طرف منتقل ہوگی، ٹھیک اس فیصلے کے مطابق منتقل ہوئی ہے، اور جو چیز اس امامت سے مقصود تھی وہ بھی میں نے بہت اچھی طرح واضح کر دی تھی. یعنی اتمام حجت کے اس پہلو سے یہ آیت آتی ہے، تو اس میں اس کا بیان ہوا ہے. سورہ جمعہ میں بھی اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو وہاں بھی بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے تحت، وہاں صرف یہ ہے کہ ترتیب الٹ گئی ہے، فیصلے کے تحت بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیج دیا ہے اور اس کے بعد وہ پیغمبر بالکل وہی الفاظ ہیں جو دوسری جگہوں کے اوپر ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہود آگے وہی زیر بحث آ جاتے ہیں، یہود کہ وہ کس طرح امامت کے منصب سے معذول ہو. اسی میں وہ آیت ہے اس کے آگے آ کے کہ میں نے تو ان پر بھی کتاب، ان کو بھی کتاب دی تھی، لیکن یہ بالکل گدھوں کی طرح جیسے کتاب لاد دی جاتی ہے اس رویے میں. یہ ہمارا قرآن مجید نے بیان کیا. پھر سبت میں جو انہوں نے حماقت کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آخر میں بتا دیا ہے کہ اب تمہارے لیے وہی حیثیت جمعے کی ہے اور تمہیں یہ منصب دیا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جمعے کے معاملے میں وہی غلطی کرو جو سبت کے قانون کے بارے میں بنی اسرائیل نے کی. یعنی پوری سورہ کا گویا خلاصہ یہ ہے. تو وہاں بھی بڑے غیر معمولی اہتمام کے ساتھ یہ آیت اسی طریقے سے نقل ہوئی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کی اہمیت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں، یہ جو ہوالذی باث فی الامین رسولا منہم، اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس بات میں قرآن کے خاص اسلوب کے بعض نازک مسئلے ہیں. میں ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. یہ چیز ویسے آگے بڑی تفصیل سے اصول وادی میں زیر بحث بھی آ جائے گی، لیکن یہاں تو اس کو زیر بحث لانا ناگزیر ہے تاکہ اس بنیاد کو میں واضح کر سکوں کہ اس کو میں نے کیوں اٹھایا. اس میں بظاہر چار باتیں بیان ہوئی ہیں. یعنی بظاہر آیت کو آپ سادگی سے پڑھیں تو بظاہر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں ان کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے. چار باتیں بیان ہوئی ہیں. وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ سادگی سے دیکھیں تو چار باتیں اس کے اندر بیان ہوئی۔ ایک تو خاص بات یہ ہے کہ اس بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا نا، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں جہاں بحث کی ہے وہاں اس سارے امتنان، اللہ کے اس فیصلے، اس کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت میں نسبت رسول اللہ کی طرف کی ہے۔ یعنی صورتحال یوں نہیں ہے کہ ہم نے امیوں میں ایک قرآن نازل کر دیا ہے، امیوں میں ایک رسول نازل کیا ہے، وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ بالکل یہی ترتیب رکھی ہے کتاب اور پیغمبر کے معاملے میں۔ چنانچہ دیکھیے، میں ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، یہ اس میں دین کا صحیح تصور اگر آپ نکال لیں اسی کتاب میں، جی میں بتاتا ہوں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 213 ہے۔ اچھا، یہ پوری یہاں نقل نہیں ہوئی، جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ وہ کم سے کم اتنا حصہ نکال لیں، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 213 نکال لیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، یہ جس کا میں نے آپ کی اشارہ کیا 213 آیت، یہ پوری نبوت اور ہدایت کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ آیت کا میں سادہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بہت سے لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں آپ کو مختصر مل جائے گی، لیکن پوری آیت یہ ہے، یہ 83 صفحے پر ہے میزان میں، لیکن صرف ایک حصہ ہے اس کا، وہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں 83 پیج پر ہے، اور قرآن مجید میں بقرہ دوسری سورہ کی 213 آیت۔ دیکھیے یہ آیت یہ ہے، کانن ناس امتم واحدہ، یعنی آیت یہاں شروع ہوتی ہے کانن ناس امتم واحدہ، یعنی جب ہم نے دنیا کی ابتدا کی تو انسانوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کانن ناس امتم واحدہ، یعنی لوگوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، وہ بالکل ایک ہی نقطہ نظر کے حامل تھے۔ یہ بات دوسرے مقامات پہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا آدم کو جو ہدایت دی گئی اس ہدایت کو لے کر آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے بعد اختلافات ہونا شروع ہوئے، تو پھر ہم نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیے، نبی بھیجے۔ ان نبیوں کے ذمے کیا کام لگایا گیا، مبشرین و منذرین، یعنی یہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم کا انتظار کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ، یعنی یہاں سے، یعنی انسانوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے، وہ دین کے معاملے میں ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے۔ جب اختلافات ہوئے تو ہم نے ان کے اندر کیا کیا، انبیاء بھیجے۔ یعنی یہاں بھی وہی چیز ہے کہ ہدایت کی نسبت اصل میں رسولوں کی جانب ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے انزل ماہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی۔ گویا کتاب وہ چیز ہے کہ جو پیغمبر کے بغیر نہیں آتی، پیغمبر آتا ہے، اصل میں ہدایت کا مرجع وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب آتی، انزل ماہ کتاب۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ کتاب کا مقصد اور ہے اور پیغمبروں کا مقصد اور ہے، یہ بھی اس آیت میں بتا دیا۔ پیغمبر تو انذار اور بشارت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو کتاب ہے یہ کس لیے ہم نے بھیجی، یعنی دین کی روایت کو قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی، اس لیے بھیجی گئی کہ لیحکم بین الناس فی مختلف، کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکم موجود ہو، یعنی ایک بالکل لکھی ہوئی متعین چیز ان کے پاس موجود ہو، وہ فیصلہ کرے۔ اور یہ بتا دیا کہ اس کے بعد کے لوگوں نے اس کے باوجود اختلافات کے، وہ ایک الگ بحث ہے، مختلف بینات، اور یہ بھی بتا دیا کہ اختلافات کا باعث کیا ہوا کہ بغیم بینہم، یعنی انسانوں کی سرکشی ہے جو اس کا باعث بنی۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قائم کی وہ یہ کہ ہم نے اپنی ہدایت دینے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور چونکہ ایک چیز ایسی چاہیے تھی کہ جو بالکل واضح طریقے پر حکم بن کر فیصلہ کر سکے, تو ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کر دی. یعنی گویا ہدایت کا اصل منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی شخصیت رہی ہے. کم و بیش یہی بات اس آیت سے بھی بظاہر معلوم ہوتی ہے. یعنی آپ اس کو دیکھیے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی ہے, ایک رسول کی بعثت کی ہے, اور رسول کی زبان سے کیا چیز صادر ہو رہی ہے, اس کی شخصیت سے کیا صادر ہو رہا ہے وہ آگے بیان کر دیا جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں. ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو جو اس میں میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ بظاہر اس میں چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی پیغمبر آئے ہیں, وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ تزکیہ کرتے ہیں اور وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے. اس میں جو زبان کے مسئلے ہیں اور جس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ علمی سطح کی ایک چیز ہے, تو آپ اسی حیثیت سے اس میں شریک ہوں. پہلی چیز جو اس کے اندر زیر بحث آ گئی وہ چیز یہ تھی, اور دیکھیے کتنی مارک آرا ہو گئی, یعنی اس کے اوپر ہماری امت کے بے شمار مذاہب مسالک اور اختلافات مبنی ہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس ایک آیت سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں. پہلی چیز تو یہ زیر بحث آ گئی لوگوں کے درمیان کہ اچھا چار کام ہیں جو پیغمبر کرتا ہے. اب دیکھیے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے, چار کام قائم کرتا ہے. ایک کام تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ قائم کرتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات اس پر نازل ہوئی ہیں, پڑھ کے سنا دیتا ہے, یتلو علیہم آیات. ایک کام, اچھا یہ دیکھنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمیں جو تاریخ معلوم ہے, محمد الرسول اللہ تو معلوم تاریخ کی شخصیت ہے, ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید ان پر نازل ہوتا تھا, وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے, اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا ان کی. ایک چیز یہ لوگوں نے سمجھی. اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ یزکیہم, ایک دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ تزکیہ کرتا تھا. تو تزکیہ کیسے کرتا تھا, یعنی یہ سوال پیدا ہو گیا نا, تزکیہ کیا ہے اور تزکیہ کیسے کرتا تھا, یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. تزکیہ کیا ہے اس کو لوگوں نے اپنے اپنے فہم و فکر کے مطابق اس امت کی تاریخ میں متعین کیا. سلف میں بھی لوگوں نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی, اور بعد کے ادوار میں دوسری تیسری صدی میں تو پھر اہل تصوف کا یہ خاص موضوع بن گیا. اب اس میں دیکھیے کیا ہوا, یعنی تزکیے کو بالکل آپ لٹرل مفہوم میں لیں تو عربی زبان میں یہ دو پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو صاف کرنا, پاک کرنا جسمانی میں ہم بولتے ہیں, اور کسی چیز کو نشو نما دینا. یعنی ایک منفی مفہوم ہے, ایک مثبت مفہوم ہے, دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں. کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرنا, اس کو صاف کرنا, اور کسی چیز کو نشو نما دینا, دونوں مفہوم ہوتا ہے. یعنی بالکل لٹرل مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور ذرا قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایک اصطلاحی مفہوم میں بھی ہے. وہ اس وقت میں اس کو موضوع نہیں بنا رہا, یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. اچھا پیغمبر نے یہ کام کس طریقے سے کیا ہے, تو لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کھنگال ڈالی. اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس پوری تاریخ کو کھنگالنے کے بعد یہ متعین کرنا تھا, وہ کم و بیش اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ معلوم نہیں کیسے کرتا تھا. یعنی آپ خیال کریں گے کہ میں یہ بات, یہ واضح ہو گیا کچھ معلوم نہیں کیسے کرتا تھا. یعنی تلاوت آیات تو نظر آ رہا تھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے, تو حضور قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے. یعنی اس کو جاننے کے لیے تو تحقیق کی ضرورت نہیں تھی, تاریخ کا مسلمہ تھا. تزکیہ کیسے کرتے تھے پیغمبر, یعنی کیسے صاف کرتے تھے لوگوں کو, اور کیسے نشو نما دیتے تھے ان کی شخصیت کو, اگر بالکل لٹرل مفہوم لے لیں, یہ کیسے ہوتا تھا. یعنی اس پر بہت لکھا گیا ہے ہمارے یہاں, بڑے بڑے جلیل قدر لوگوں نے کام کیا ہے, کم و بیش اتفاق ہو گیا کچھ پتہ نہیں. اچھا اہل تصوف نے اس مسئلے کا حل نکالا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص میتھڈ نہیں تھا, اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی غیر معمولی تھی کہ ان کی صحبت سے یہ چیز لوگوں کو حاصل ہو جاتی. یعنی جیسے ہی لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو اس سے حاصل ہو جاتی تھی. کیسے حاصل ہو جاتی تھی, یعنی اس کو متعین کرنا ممکن نہیں ہے, بس حاصل ہو جاتی تھی. یعنی نہ یہ کہ یہ بتانا ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اس وقت تزکیہ کر رہے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے نا جو کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، تو چلیے اس پر تزکیے کا اطلاق ہو سکتا ہے. پورا جو حضور کی سیرت کا کانٹینٹ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی چیز دریافت نہیں ہو سکی اس میں، کوئی چیز بھی دریافت نہیں ہو سکی. تناچے یہ بات بھی کم و بیش بال اتفاق اختیار کر لی گئی کہ یہ رسول اللہ کی صحبت سے ہو جاتا تھا لوگوں کا تزکیہ. اچھا ہو جاتا تھا، اس پہ کوشچن ہو سکتا ہے نا، تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ تو خیر بالکل ایک واضح بات ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی جیسی غیر معمولی سیرت بیان کی جاتی ہے تو ہو تو گیا. یعنی انہوں نے سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، زندگی کے دوسرے تہذیبی دائروں میں جس غیر معمولی کردار کا مظاہرہ کیا، تو اس لیے ہو تو گیا. کیسے ہوتا تھا معلوم نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ حضور کی صحبت نے اس میں کردار ادا کیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ٹھیک اس بحث سے تصوف کا پورا علم کلام پیدا ہوا اس امت میں. اور میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس امت کی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں جس تعبیر نے 1000 سال تک اس امت کے ذہنوں پر حکومت کیا وہ تصوف کی تعبیر ہے. تو انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں، لہذا ہم اس تزکیے کے اصول و قواعد مرتب کر رہے ہیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو سکے جو مقصد رسول اللہ کی بعثت کا تھا. ہمارے اپنے دور کے جو آخری بڑے آدمی ہیں اس علم میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی دینی علم میں بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، بلکہ ہندوستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہندوستان کے پورے علم میں گویا ان کو محور و مرکز کی حیثیت حاصل ہے، وہ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اور ان کا خانوادہ یہ ہندوستان کے علم کا محور و مرکز، ہندوستان کے تمام علمی خانوادے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں. اور ہندوستانی کیا بلکہ جیسے کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے بعد 500 سال اگر آپ نکال دیں تو اس کے بعد ایک غیر معمولی شخصیت ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی، جس کے اثرات پر پوری اسلامی دنیا پر پڑے ہیں. ان کو ایک بڑے حکیم، بڑے فلسفی، دین کے بڑے شارع کی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اتنے ہی بڑے تصوف کے بھی عالم ہیں. تو ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، الطاف القدس. اس میں انہوں نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں یہ لطافت، یعنی یہ تزکیے کی غیر معمولی لطافت، یہ تو اس طرح زیر بحث نہیں آئی، بلکہ وہ موٹی موٹی باتیں جو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہیں وہ اس میں بتا دی گئیں. یہ چیز پہلی مرتبہ سید الطائفہ جنید بغدادی کے اوپر منکشف ہوئی، اور پھر ان سے ہم نے آگے یہ سب چیزیں سیکھی، یہ انہوں نے بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے نا ایک مسلمان عالم کے لیے اور مسلمان مخاطبین کے لیے کہ پھر اللہ کے دین سے یا رسول اللہ سے اس کی کیا نسبت ہے. تو انہوں نے اس میں بڑی عمدہ تمثیل بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضوری سے ملا ہے. یہ کیسے ملا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ملا ہے، حدیث سے ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی نے جو یہ نفس کی لطافت کے اور اس کے تزکیے کے جو تصورات بیان کیے ہیں تو وہ کہاں سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ جس طریقے سے زمین میں آپ ایک خربوزہ اگاتے ہیں، یہ تمثیل خود شاہ صاحب نے بیان کی، ایک خربوزہ اگاتے ہیں تو اس خربوزے کی پیدائش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، ایک بیج آپ ڈال دیتے ہیں تو اس میں آفتاب کی کرنیں اور اس کی حدت غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے، لیکن نہ آفتاب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر رہا ہے، نہ خربوزے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کردار ادا ہو رہا ہے، اور بہرحال اس سے فیض حاصل کر کے خربوزہ خربوزہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ہم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اس کی حاصل کرنے کی جو نوعیت ہے انہوں نے وہ بیان کی. تو تزکیہ ایک بڑی اصطلاح کے طور پر زیر بحث آ گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بھی دین سے متعین نہیں ہو سکتا. یعنی میں پورے علمی ذخیرے پر نظر ڈالنے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں، چنانچہ صوفیوں کو اس کا موقع ملا کہ انہوں نے اس کی اپنی ایک تعبیر کی. انہوں نے اس کو شروع کیا چند دینی چیزوں سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انسانی نفس جو ہے یہ جسم کی علائشوں سے جتنا پاک ہوتا جاتا ہے اتنا ہی نشو و نما پا کے اپنی اصل حقیقت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور یہی حقیقت میں تزکیہ ہے. اس کا طریقہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ایجاد کیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس طریقے کو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت حاصل ہے. تو یہ معاملہ اس دوسری چیز کے ساتھ ہوا، یعنی پیغمبر جو پہلا کام کرتا تلاوت آیات وہ تو بالکل نمایاں اور واضح ہے. اس کے بعد یہ بحث تو ذرا تھوڑی سی تصوف اور کچھ تھوڑی سی دوسرے معاملات میں چلی گئی آگے، اور مسئلہ پیدا ہو گیا. آگے ہے وہ کتاب سکھاتے تھے، یعنی یہ مسئلہ پیدا ہوا. اب یہ کہ یتلو الہم آیاتے ہی اور یہ یعلمہم الکتاب، پھر ان میں کیا فرق ہے؟ تو ایک فرق تو لوگوں نے بادن نظر میں پیدا کر لیا کہ جی ایک ہے قرآن پڑھ کے سنا دینا اور ایک ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا، یعنی قرآن سکھانا، یہ بتانا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مدعا کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم قرآن مجید پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے، اور آپ غور کریں گے نا جب میں توجہ دلا رہا ہوں، اور ایک نظر ڈال کے دیکھیں گے، بہت سی معلومات آپ کو بھی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہے۔ یعنی جس طرح تزکیے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بھائی یہ ہے کیا، یہ بھی مسئلہ ہو گیا، یہ ہوتا کیسے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے کیسے کیا کچھ معلوم نہیں۔ اچھا، اب کچھ معلوم نہیں تو پھر ہم اس کے طریقے، یہی معاملہ یہاں بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو بہت نظر آتے ہیں تاریخ میں، یعنی آپ کی سیرت اگر پڑھیں نا، کوئی کتاب اٹھا لیں، تو یہ آپ کو معلوم ہوگا، قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہیں تو آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے، یعنی کوئی آپ نے مجلس بلائی ہے قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ قرآن مجید کا انداز اسلوب بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اصل میں اپنے مخاطبین کے لحاظ سے گویا خطبات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے حضور نے قرآن کھولا ہوا ہے اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی حضور نے قرآن کھولا ہوا ہے قرآن کی تعلیم۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام طور پر وہ بیان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیسے ہوا ہے، یہ سوال ہے نا، علمی سوال ہے۔ آپ کو 23 سال کی پوری زندگی میں شاید، یعنی بہت کھینچ تان کے، کوئی 2-3 واقعات مل جائیں۔ چلیے اس روشنی میں کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، شاید 2-3 واقعات اس طرح کے مل جائیں کہ جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی مشکل واضح کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زندگی خالی ہے اس میں۔ یعنی 2-4 واقعات ہیں کہ کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا، اور میں بتا سکتا ہوں آپ کو، یعنی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ واقعات، کہ کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا قرآن مجید کے بارے میں تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ مگر 2-3 سوالات سیدہ عائشہ نے پوچھے ہیں، ان کو کچھ اشکالات تھے، 2-3 سوالات بعد اور صحابہ نے مختلف وقتوں میں پوچھے ہیں، کوئی 1-2 واقعات اس طرح کے ہیں، وہ بھی اس میں بھی یہ ہے کہ انیشیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم لیا ہے، یعنی سوال پوچھ لیا کسی نے، بتا دیا آپ نے اس میں۔ تو تعلیم دیتے تھے کتاب کی، یعنی یہ تاریخی ریکارڈ میں کہاں ہے معلوم نہیں، کوئی چیز معلوم نہیں۔ اچھا، اب کتاب کی تعلیم دیتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ تعلیم تو پھر موجود ہو، نقل بڑی اہمیت اس کی ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑے عالم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھا، اس میں ہمارے یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہوئے، وہ بھی موجود تھے، تو وہاں مجھ سے ان کے سامنے ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ حدیثیں جو ہیں قرآن مجید کی تو وہ تشریح کرتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ مجھے وہ چند حدیثیں بتائیں جو قرآن کی تشریح کرتی ہیں، یعنی یہ تو بات کی بحث ہے نا، کرتی ہیں یا نہیں کرتی، وہ چند حدیثیں پہلے بتائیں صحیح نا۔ وہ کہنا اصل میں یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا قابل اعتنا سمجھنے کی بحث بات کی ہے، پہلے آپ بتائیں وہ ہے کون سی، کوئی 2-4-5 تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ واقعہ ہے بالکل کہ آپ اگر اس کا استقصاء کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں یا کسی موقع پر کسی الجھن کو حضور نے بیان کر دیا۔ اچھا، قرآن مجید کا اپنا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے، بلسان عربی مبین، یعنی وہ اپنی بات واضح طریقے پر کہتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی اینچ پینچ نہیں ہے، وہ ایسی زبان میں ہے کہ جو غیر ذی عوج ہے، یعنی اس میں ہر بات جو ہے مخاطب کو بالکل صاف معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہماری جو مشکلات ہیں اس سے متعلق کوئی ایک الگ بحث ہے، یعنی قرآن جن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اس کی زبان سے واقف ہیں، اس کے ادب سے واقف ہیں، ان کو یہ کہتا ہے۔ تو ایک طرف وہ کہتا یہ ہے، لیکن میں اس میں ذرا لمبا نہیں جانا چاہتا، اس کی بہت سی چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ جہاں تک حضور کا تعلق ہے تو اس طرح کی کوئی تعلیم کی مجلس منعقد ہوئی ہے جس میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، یا لوگ نوٹ کر رہے ہیں، یا جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس طرح کی پڑھانے کی کوئی مجلس ہے؟ تاریخی ریکارڈ اس سے بالکل خالی ہے۔ تو یہ ہاں بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بھی تاریخی اساطیر میں سے ایک افسانہ ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ صفا، عربی زبان میں چبوترے کو کہتے ہیں، یہ چبوترا اب بھی مسجد نبوی موجود ہے، اس کے اوپر 60-70-80 لوگ بھی مقیم رہے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے اور تاریخ میں بھی ہوا ہے، نہ یہ طالب علم تھے نہ یہ کوئی تعلیمی مجلس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے بعد یثرب آپ کا مرکز بن گیا. 235-236 کے قریب خاندان آپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں منتقل ہوئے. حضور نے ان کی معاشی ضرورتوں کے لیے مواخات کا طریقہ اختیار کیا, مشہور سنا ہوگا, یعنی ایک آدمی کے ساتھ گویا دوسرے آدمی کو وابستہ کر دے, اس کا بھائی بنا دیا. چھوٹی سی ایک بستی میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا, یعنی ان کی معاشی ضروریات کے لیے یہ بندوبست کیا گیا, وہ نہیں ہو سکا. اس چبوترے پر مسجد نبوی میں اس طرح کے فقراء سے کہا گیا کہ وہ قیام کر لیں, یعنی ایک مہاجر کیمپ جیسے آپ لگاتے ہیں. یہ اصحاب صفہ تھے. قرآن میں ان کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ محتاج لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور گر گئے ہیں, ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اپنی معاش کمانے کا. وہ لا یسلون الناس الحافا, وہ اپنی ضروریات لوگوں سے لپٹ لپٹ کے جیسے گدا مانگتے ہیں نہیں مانگ سکتے, ان کی مدد کے لیے تم لوگوں کو خود آگے بڑھنا چاہیے, یہ نوعیت تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ وہاں شب و روز مقیم ہوتے تھے. جب شب و روز مقیم ہوتے تھے تو حضور سے دین سیکھتے تھے. دین سیکھنے کا مراد کیا ہے, یعنی حضور ان کو نماز سکھاتے تھے, روزے کے آداب سکھاتے تھے, دین کی موٹی موٹی تعلیمات بیان کرتے تھے اور وہ سکھاتے تھے. یہ سارا کام جو تھا جیسے دین سکھانے کا کام کیا جاتا وہ ہوتا تھا. قرآن مجید کی تعلیم کی کوئی یہ مجلس تھی ایسا نہیں, یعنی وہ تو حضور جو مسجد نبی میں جو کچھ کر رہے ہوتے تھے, لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہوتے تھے, سب کر رہے ہوتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی مشکلات حل فرما رہے ہیں یا اس کی تعلیم دے رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما رہے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ, یعنی کوئی واقعہ میں عرض کر رہا ہوں سوائے ان چیزوں کے جو میں نے ذکر کر دیا کہ بھائی کسی نے سوال پوچھا کسی آیت کے بارے میں. اب دیکھیے نا, مثلا یہ معاملہ زیر بحث آ گیا, جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب روزے میں سفید دھاری اس سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے, تو کوئی عربی جاننے والا اس کے بارے میں کسی شبہ کے مبتلا نہیں ہو سکتا, صحابہ بھی نہیں ہوئے. ایک سادہ طبیعت خاتون کے بارے میں اگر یہ واقعہ نقل ہو گیا کہ وہ ایک سفید اور ایک کالا دھاگا اس کے نیچے رکھ لیتی تھی تکیے کے نیچے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو روزے کا وقت ختم ہو جائے گا, تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو تو مثال کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی اکا دکا واقعے کا اشارہ ہے, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب, وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, تو تعلیم دینے کا تو ایک عمل ہونا چاہیے نا, جس کا کوئی ذکر ہو, کوئی تاریخی ریکارڈ میں ہو, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور یہ میں پورے اطمینان سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, یعنی پورے ذخیرہ حدیث کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد آپ کو اسی طرح کے کچھ واقعات ملیں گے کہ کسی موقع پر سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دے دیا گیا, کوئی چھوٹا موٹا اشکال حضور نے محسوس کیا کہ غالباً غلطی ہوگی تو اس کی جانب اشارہ کر دیا, اس کے سوا کوئی چیز نہیں. اچھا, یہ تو مسئلہ اس کا ہو گیا. اب اس کا مسئلہ ہو گیا اور آگے یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں, لیکن پھر حکمت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کتنی سادہ آیت ہے لیکن کیا مسائل اس نے پیدا کیے ہیں. حکمت کیا ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے؟ پہلی مرتبہ جو ہماری تاریخ میں یہ آیت زیر بحث آئی ہے پہلی صدی میں, تو امام شافعی اس کو زیر بحث لائے. یعنی آپ اگر معلوم علمی تاریخ میں اوپر جائیں, وہ بڑے ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے, پہلی صدی کے لوگوں میں سے سب سے پہلے وہ زیر بحث لائے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو کتاب ہو گئی نا قرآن مجید, اب حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکمت حدیث ہے. حکمت حدیث, وقت ہو گیا جناب, پورے 18 منٹ ہو گئے, تو حکمت حدیث ہے, یہاں ہم ختم کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی جمعرات کو.